तो आज हमारा जो दर्स है इंशाअल्लाह वो तौहीद दर कुरान के सिलसिले से मरबूत है, और जैसा कि हमने बात की थी कि इंशाअल्लाह अब हम वसीले वाले टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो तौहीद के हवाले से बहुत सारे नुकात अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 40-42 नशस्तों में कवर किए हैं, और जो लोग इस टॉपिक से बाकायदा दिलचस्पी रखते हैं इंशाअल्लाह उम्मीद है कि वो सारी गुफ्तगू उनके लिए एक मुफीद ख़जाने की मानंद होगी इंशाअल्लाह ताला। और उसमें जाहिर है कि हमारा कोई ज़ाती कमाल नहीं है, बल्कि जो हमारे बुज़ुर्ग उलमा ने जो कुछ बयान फरमाया इस हवाले से उन्हीं तमाम चीज़ों से इस्तेफादा करते हुए नुकात आप लोगों के सामने रखे, और उसमें हमारे लिए जो बुनियादी मेन जो सोर्स है वो किताब तौहीद दर कुरान जो तफसीर मौजूई अल्लामा आयतुल्लाह जवादी आमली की। अच्छा, तो अब यहाँ पर हमने तौहीद की शनाख्त, तौहीद के मरातब, तौहीद के दराजात, तौहीद के हवाले से जो मुख्तलिफ उसका स्कोप है, तौहीद ज़िंदगी में कैसे आती है, उसमें क्या मसाइल हो सकते हैं, ये सब चीज़ें हमने डिस्कस कर ली। लेकिन अब एक प्रॉब्लम ये है कि जो हम आखिर में लेके चल रहे हैं शिर्क वाली प्रॉब्लम, कि शिर्क से एक चीज़ जो रिलेट करती है वो वसीले का मसला है। वसीले के हवाले से हम इंशाअल्लाह जब अपनी गुफ्तगू को आगे लेके चलेंगे तो हम इस बात को देखेंगे कि वसीला नागुज़ीर भी है, यानी अनअवॉइडेबल भी है, और अगर कोई वसीले का ऑल टुगेदर इनकार करने की कोशिश करता है तो वो दर हकीकत तौहीद में एक खला क्रिएट कर देता है। ये भी अपनी जगह एक हकीकत है। और दूसरा ये है कि जिस तरीके से कि अवामुन नास की एक बड़ी तादाद वसीले को लेकर चलती है, वो बजाते खुद इल्हाद और शिर्क की तरफ चीज़ों को पुश कर देती है। ठीक है, तो यानी वसीला जो है वो ये दोनों किस्म के उसके मामलात हैं कि, और इसी वजह से कि जब लोग यानी जब वो वाली फिक्र है कि जो कहे नहीं सिर्फ अल्लाह, तो वो भी तीन ही फिक्र से हम आंग नहीं होती, और अगर कोई कहे नहीं अल्लाह है ही नहीं और हम खुदा तक पहुँच ही नहीं सकते और हमें खुदा तक पहुँचने के लिए वसीला लाजमी चाहिए, यानी वसीला मेरे और खुदा के दरमियान है, मेरे और खुदा का कोई बराह रास्त ताल्लुक नहीं है, तो ये बजाते खुद शिर्क है। क्योंकि जो दीन की हकीकत है वो ये है कि हर मखलूक और स्पेशली हर इंसान अपने रब से बराह रास्त ताल्लुक रखता है, और अंबिया रसूल या उनके औसिया जो हैं वो वसीले का काम करते हैं ताकि आपको उस ताल्लुक को कायम करना सिखाएं। वो बतौर वसीला इस तरीके से काम नहीं करते कि वो कहें कि जी मैं हूं और खुदा ऑब्सक्योर हो गया या खुदा बैकग्राउंड में चला गया, अब जो भी हैं वो हम ही हैं, तो यानी ये मुमकिन ही नहीं है उनके लिए। ठीक, तो ये मामला जो है ना ये दोनों तरफ जा रहा होता है। अच्छा, इसमें जाहिर है कि जब कोई भी बहस अगर हम कायम करते हैं और थोड़ी वो सेंसिटिव नौयत की होती है, तो उसमें सबसे पहली रिक्वायरमेंट ये होती है कि हम जो है ना कुछ बुनियादी मामलात को या बुनियादी नुकात पर या एक्जियम्स पर सेटल डाउन हो जाए। और मैं ये प्रेफर करूँगा, जैसे अच्छा है कि आप लोग यहाँ मौजूद हैं, कि आप लोग भी यानी सिर्फ ऐसा नहीं कि आपको क्या प्रॉब्लम है बल्कि आपने दूसरे लोगों से इस बारे में क्या सुना या क्या प्रॉब्लम्स फील की, तो वो भी आप मुझे बताएं, क्योंकि ये गुफ्तगू यक तरफा ना हो। यानी ऐसा मैं ये नहीं चाह रहा कि मैं खुद मेरे जहन में जो है खाली मैं उसको ही लेकर और बात को बयान कर दूं सारे नुकात को। तो यानी आप लोगों से भी गुजारिश है, और इंशाल्लाह हम जो हैं वेबसाइट पर या इसी YouTube के अंदर ना मैं एक ईमेल एड्रेस भी डाल दूंगा कि जिसमें जो लोग सुन रहे हैं ऑनलाइन वो भी इस हवाले से अपने सवालात या नुकात जो हैं वो बयान करें। अच्छा, پہلے مجھے یہ بتائیں کہ کیا ہم ان چار پانچ پوائنٹس پر ایگری کرتے ہیں اس گفتگو کو آگے لے جانے سے پہلے. پہلا نقطہ یہ ہے کہ ہم انسان ہونے کی حیثیت سے ہم بدن سے بالا تر ہیں, یعنی میری حقیقت فقط بدن اور جسم نہیں ہے. اس بات کو ہم قبول کرتے ہیں, دیکھ یہ ٹھیک ہے. اچھا پھر دوسرا نقطہ یہ ہے کہ ہماری زندگی بدن کے مرنے یا موت یا ڈیتھ کے ساتھ ختم نہیں ہوتی, بلکہ ہم بحیثیت انسان موت کے بعد بھی باقی رہتے ہیں, رہیں گے. شاید ہمیں اس کی ایگزیکٹلی فارم نہ پتا ہو, اس کی حالت نہ پتا ہو, لیکن اس بارے میں ہمیں کوئی شک نہیں ہے, یہ بات بھی درست ہے. تیسرا نقطہ یہ تھوڑا سا سینسیٹیو ہے کہ ہماری انسانی حیثیت کا تعین, یعنی اگر ہمیں یہ ڈیٹرمن کرنا ہو کہ ہم بحیثیت انسان کس درجے پر ہیں یا کس مقام پر ہیں, تو اس کے لیے مین پیرامیٹر ہمارا اخلاق یعنی ہماری صفات ہیں. یہ بات درست ہے یا نہیں؟ جیسے وہی میں نے کہا کہ یہ ایک پرابلم ہے, کیونکہ بہت سارے لوگ کہیں گے نہیں اعمال بیہیویئرز, ٹھیک ہے. لیکن یہاں پر جو میں نقطہ رکھ رہا ہوں کہ ہمارا اخلاق سے ہم نے پہلے اس بات کو پڑھا, یعنی میرے اندر جو صفات بن رہی ہیں یا بنتی ہیں یا جن صفات کا میں حامل ہوں, ان سے ہی پتہ چلتا ہے کہ میری انسانی حیثیت کیا ہے. یہ بات, یہ پوائنٹ اگریڈ ہے یا اس میں کوئی ڈسپیوٹ؟ وہ چیز ساری کی ساری بوائل ڈاؤن ہو کے نا انسان کی صفات پہ آتی ہے. مطلب آپ عقائد کو لیں, اعمال کو لیں, اپنی ایفرٹ, سوچ, کچھ بھی ہے, ان سب کا آخری نتیجہ کیا ہے؟ وہ صفت ہے جو میرے اندر پیدا ہوتی ہے. یا اگر اس بارے میں کوئی اور بات ذہن میں ہے تو وہ بتائیے. ہاں دیکھیں, اچھی صفت, اب میں اگلا جملہ یہاں پہ اس میں ایڈ کر دوں, شاید وہ اور زیادہ کلیریفائی کر دے کہ اخلاق کی بنیاد جو ہے نا وہ خدا کے احکامات یا خدا کی حجت ہیں, ٹھیک ہے. اخلاق از ناٹ این آربیٹری تھنگ. جب ہم اخلاقیات یا صفات کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہر شخص جس کو اچھا سمجھ رہا ہے وہ اس کی اچھی صفت ہو جائے گی. تو اس کا بھی ایک معیار ہمارے پاس ہونا چاہیے. تو اخلاق کا معیار کیا ہے؟ انبیاء کا کردار ہے, یعنی جن ہستیوں کو خدا نے ہماری ہدایت کے لیے مبعوث کیا ان کا کردار ہے. یہ بات یہاں پہ آگے درست ہے, ٹھیک ہے. اچھا اب میں نے کیوں کہا تھا کہ یہ جملہ سینسیٹیو ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ انفارچونیٹلی دین ماننے والوں میں ایک بہت مختصر طبقہ ہے, میرا خیال ہے جو اگر ہم بہت بھی ان کو الاؤنس دیں تو 10-15% سے زیادہ وہ لوگ نہیں ہوں گے جو اس چیز پر بلیو کرتے ہیں. یعنی زیادہ تر لوگ جو دین مانتے ہیں, کہ وہ کسی بھی قسم کا دین مانتے ہیں, وہ دین کے نام پر رسوم و رواج کو ہی دین سمجھتے ہیں, ٹھیک ہے. یعنی مطلب کرسچنز کے لیے سنڈے ماس یا کرسمس یا ایسٹر, یہ تمام کی تمام چیزیں ایسے ہی آپ سمجھ لیں ہر ایک کے لیے کہ کوئی بھی جو ہے وہ اس والے پیرامیٹر پر یا اس والے پہلو پر اپنے کو نہیں پرکھ رہا ہوتا, اپنے کو نہیں رکھ رہا ہوتا, درست. تو یہاں سے یہ بات تھوڑی سی اور واضح ہو گئی کہ اخلاق کو اگر ہم بنیاد بنا رہے ہیں تو اخلاق کے اعتبار سے ہمارے یہاں مین سٹینڈرڈ کیا ہے؟ انبیاء ہیں, یعنی جن کو خدا نے منتخب کیا, ٹھیک ہے. اچھا یہاں پر میں ایک چیز اور تھوڑی سی اس میں, یعنی جیسے ہمارے, کیونکہ ہم اگر ایک شی پرسپیکٹیو سے بات کرتے ہیں تو مجھے نہیں پتا کہ میں اس کو فارچونیٹ کہوں یا انفارچونیٹ کہوں, لیکن یہ کہ انبیاء بھی ایک ہمارے لیے بیک گراؤنڈ میں چلے جاتے ہیں. ہمارے لیے مین ریفرنس جو ہیں وہ 12 امام بنتے ہیں, ٹھیک ہے, جو کہ ایک بہت بڑی غلطی ہے. جو کہ ایک بہت بڑی غلطی ہے کیونکہ امامت انڈیپینڈنٹلی ایگزسٹ نہیں کرتی ہے. اس نقطے کو ہمارے پاس نہ اجاگر کیا جاتا ہے اور نہ شاید ہمیں یہ بات ڈھنگ سے سمجھائی جاتی ہے. تو یہ امامت الگ سے کسی چیز کا نام نہیں ہے, امامت خود رسالت پہ بیس کرتی ہے, اور رسالت جو ہے وہ نبوت, یعنی نبوت کا مطلب کیا ہے کہ خدا نے جو خبر ہمیں دی, جو اخبار غیبی ہم کو عطا کیے. اخبار غیبی یعنی توحید اور آخرت مینلی, ٹھیک ہے, یہ نبوت کا کام ہے کہ وہ ہمیں ان غیبی خبروں سے آگاہ کرتی ہے. اس اخبار غیبی کی بنیاد پر پورا ایک نظام زندگی تشکیل پاتا ہے. اس نظام زندگی کو جس کو آپ شریعت کہہ لیں یا دین ہدایت کہہ لیں, وہ رسولوں کے ذریعے سے آیا ہے. تو جو نبوت اور رسالت کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے امامت اس کے لیے, یہ والا پہلو ہمارے سامنے کبھی رکھا ہی نہیں جاتا. جی, یعنی نبوت جو توحید اور آخرت کو معرفت کے ساتھ قبول کرے, جو رسولوں کے دیے ہوئے نظام زندگی اور شریعت پر کامیابی کے ساتھ عمل کرے, وہ امام کی کلاس میں بیٹھنے کے قابل ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اور یہ جب ہم 12ویں امام کے حوالے سے جب بات کرتے ہیں تو 12ویں امام کی غیبت کی بڑی وجہ یہی ہے, یعنی ان کو اٹھانے کی لوگوں کے درمیان خدا کی بڑی وجہ ہے یہی کہ لوگ نبوت اور رسالت کا حق نہیں ادا کر رہے, کہ وہاں پر ان میں سیریس لیکنگ ہے. تو یعنی خدا اس ٹیچر کو کیوں رکھے کہ جس کے پری ریکوزٹس ہی لوگ نہیں پورے کر رہے, اسی سے ان کو کوئی دلچسپی نہیں رہی, باقی نہیں رہی, صحیح ہے. تو یعنی کہ یہ تمام کے تمام وہ مصیبتیں ہیں جو وسیلے کے نام پر ہم اپنے اوپر ڈالتے ہیں, ٹھیک. تو یعنی کہ اخلاق کا جو بنیاد ہے وہ کیا ہے, اللہ کے مقرر کردہ جو حجتیں ہیں ان کی سیرت و کردار, اور انہوں نے جو گائیڈ لائنز ہم کو پرووائڈ کی, تو اخلاق اچھے یا برے کا تعین وہاں سے ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اب یہ بات ایگریبل ہے, ٹھیک. تو انسانی زندگی کا جو, یعنی انسان کی جو حیثیت ہے اس کا تعین اخلاق سے ہوتا ہے, یعنی میرا کردار, میری صفات نبی سے, رسول سے, اللہ کی حجت سے کس قدر میچ کرتی ہیں, ٹھیک, میری اور ان کی زندگی میں کتنی مماثلت سملیرٹی پائی جاتی ہے. یہاں سے پتہ چلے گا کہ میں بحیثیت انسان کس مقام پر ہوں, ٹھیک ہے. یعنی یہاں پر جو ہمارے لیے پرابلم آتی ہے وہ یہی ہے کہ جناب آپ نے اتنی نمازیں پڑھ لی, آپ نے اتنے احکامات پر عمل کر لیا, آپ نے فلاں کر لیا فلاں کر لیا, لیکن جو اصل چیز ہے وہ کیا ہے کہ میرے اندر موجود صفات, اور مثال کے طور پر رسول اللہ یا امام علی علیہ السلام کے نفس میں موجود صفات میں کتنی مماثلت ہے, کتنی کرسپونڈنس ہے, اس سے پتا چلے گا میرا انسانی معیار. یہ تین باتیں ہو گئیں. چوتھی بات جو ہے وہ یہ کہ ہماری کامیابی صرف اور صرف اسی وقت اسٹیبلش ہوگی جب ہم اپنی اخروی یا ابدی زندگی میں کامیاب ہوں گے. یہ بات درست ہے, ایگریبل ہے. یعنی ہم دنیا میں جتنا کچھ حاصل کر لیں, جتنے بلند مقام پر چلے جائیں, جتنی دولت سمیٹ لیں, جتنے لوگ میرے ماتحت ہو جائیں, ان میں سے کوئی چیز بھی انسانی کامیابی کا معیار نہیں بنتی ہے, ٹھیک. تو وہ جب تک میری ابدی اور دائمی زندگی میں میرے لیے فلاح اور نجات نہیں ہے, اور بہت سارے مقامات پر ہم دیکھتے ہیں کہ ابدی زندگی کی کامیابی دنیا سے محرومی کے ساتھ آتی ہے, ٹھیک. تو یہ چار باتیں جب بعد میں انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آتا جائے گا کہ میں اس پہ ایگری کیوں کروا رہا ہوں. کیونکہ اگر ہم ایک بیس اپنی نہیں بنائیں گے تو آگے جا کے نا ہمارا ڈسکشن بالکل ہی میس اپ ہو جائے گا, اس کی کوئی فوٹنگ نہیں بچے گی ہمارے پاس. اور پانچویں بات یہ کہ ہر اصول یعنی ہر پرنسپل, ہر قانون, اس کی بنیاد کتاب خدا ہے. اس بات کو بھی ہم ایگری کرتے ہیں یا نہیں کرتے, یا اس بارے میں ہمیں شک ہے؟ اور یہ اس لیے میں یہ خاص طور سے بات کہہ رہا ہوں کہ یہاں بھی جو ایک بہت ہی زیادہ ایک عجیب و غریب معاملہ ہے مسلمانوں کے اندر, سب مسلمانوں کے اندر, وہ یہ ہے کہ ان کے اپنے اپنے جو نظام ہے نا اس میں بہت حد تک جو حدیثیں ان کے پاس ہیں انہوں نے کتاب خدا کے اصولوں کو ریپلیس کر دیا. ٹھیک ہے, پریکٹیکلی بالکل یہی سچویشن ہے. آپ اگر ویسے سب کہیں گے کتاب اللہ, لیکن آپ جب ان کے ساتھ اگر بیٹھ کے وہ ڈسکس کریں گے نا ان سے کہ جن اصولوں اور جن قوانین کی بنیاد پر وہ فتوے دیتے ہیں یا جن قوانین کی بنیاد پر وہ لوگوں کو چیزیں بتاتے اور سکھاتے ہیں, تو آپ دیکھیں گے اس میں کتاب خدا ہے ہی نہیں, دور دور تک پائی نہیں جاتی. اور اس کے جو بہت بڑے بڑے نقصانات ہیں وہ ہمارے سامنے خود موجود ہیں کہ جو پرابلمز کریٹ ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے, تو ہم یعنی اس کو اچھا کتاب خدا کو بنیاد بنانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کلام معصوم کو اگنور کریں گے. کتاب خدا کو بنیاد بنانے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں جو کچھ بھی حدیث کے نام پر ملے گا ہم اس کو اس کے انڈر میں اس میں دیکھیں گے کہیں وہ اس سے ٹکرا تو نہیں رہا. صحیح, یعنی جیسے اس کی بہت بڑی مثال ہے کہ قرآن واضح طور سے فرما رہا ہے کہ انہ لا یفلح المجرمون, کہ بے شک جو مجرمین ہیں یعنی جو مجرم ہو کر خدا کی بارگاہ میں آئے گا وہ فلاح یافتہ نہیں ہے. اور اس کے مقابلے میں کوئی وہ حدیث نکال کے لے آئے کہ جی جتنا بھی گناہگار ہے اس نے یہ کر لیا یا وہ کر لیا اور نجات یافتہ ہو گیا, تو ہمیں پھر ایسی بات کو ماننے میں تامل ہوگا. ٹھیک ہے, یعنی اس جگہ پر ہم ڈبل چیک کریں گے, پھر ہم 10 بار سوچیں گے کہ بھئی یہ کون سی بات ہے. جب ایک مقام پر قرآن کریم وضاحت کے ساتھ ایک بات کر رہا ہے تو معصوم ایسے کیسے بول سکتے ہیں, یعنی معصوم وہ بات کیسے کر سکتے ہیں کہ جو سیدھی سیدھی قرآن سے جا کے ٹکرا جائے یا اس کو ظاہراً نگیٹ کر رہی ہو. یا اسی کے یعنی اگر آپ اس میں ایک اور بات بھی دیکھیں کہ یہ والا مسئلہ بھی جو ہے نا یہ بھی بہت بڑی پرابلم ہے کہ حدیثوں کو ایک بہت ہی سلیکٹیو وے میں بیان کیا جاتا ہے. یعنی اگر یہ والا کام کوئی قرآن کے ساتھ کرنا شروع کر دے تو وہاں سے بھی گمراہی پھیلے گی. کہ اگر آپ قرآن کی تمام آیتوں کو جمع آوری کر کے اور اس سے ایک کلیکٹیو مطلب نہ نکالیں اور ایک آیت لے کے بیٹھ جائیں خالی, تو وہاں سے بھی گمراہی پھیل جائے گی. تو لیکن یہاں پر جو ہے وہ یہ والا کام بھی نہیں ہوتا. یعنی جیسے میں آپ کو انشاءاللہ نا آج کی گفتگو کے آخر میں میں آپ کو آپ کے ذہن میں ہے کہ امام علی علیہ السلام نے وسیلے پر ایک خطبہ دیا ہے. وسیلے پر ایک خطبہ دیا ہے, لیکن ماشاءاللہ آپ لوگ بہت تقاریر سنتے ہیں, آپ لوگوں کو یہ بھی میرے خیال میں ہوگا کہ اس خطبے کا کہیں کو بھی کوئی تذکرہ کرتا ہی نہیں ہے کہ امام علی علیہ السلام نے خود وسیلے کے عنوان سے کیا کچھ بیان فرمایا. باقاعدہ خطبہ ہے, بہت طویل نہیں ہے, وہ میں انشاءاللہ آج پڑھ دوں گا اور ایک نہیں دو دفعہ پڑھ دوں گا تاکہ بات دماغ میں رہے. صحیح, یا ہمارے سامنے کتنے جملے ہیں آئمہ علیہ السلام کے خاص طور سے دعاؤں میں. اگر مجھے صحیح یاد آ رہا ہے دعا نمبر 47 یا 48 ہے صحیفے کی, جس میں امام یعنی جو تقریباً دعا جوشن کبیر کے دعا جوشن صغیر کے پیٹرن پر ہے. وہی کلمات ہیں اس میں، دشمن سے پناہ یا دشمن کے خلاف. اس میں آپ کیا فرماتے ہیں، وسیلتی الیک توحید، میرا وسیلہ تیری طرف توحید ہے. وذریعتی انی لم اشرک بک شیئا، اور میرا ذریعہ یہ ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں تیرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا. یہ جملے سنے آپ نے کبھی بھی ممبروں سے، کہ سب سے بڑا وسیلہ، سب سے مؤثر وسیلہ جس کو خود ائمہ وسیلہ بناتے ہیں وہ توحید ہے خدا کی بارگاہ میں، اور یہ ہے کہ انسان خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے. مین وسیلہ یہ خدا کی طرف بڑھنے کا. ٹھیک، تو یہ سارے کے سارے پرابلمز جو ہوتے ہیں نا، یعنی بعض اوقات لوگ جو احادیث سے سوء استفادہ کرتے ہیں، دیکھیں اس کا بھی ایک ڈاؤن سائڈ کیا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ اس غلط استفادے کو بنیاد بنا کر حدیث کا انکار کرنا شروع کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ بھی ایک بہت غلط ٹرینڈ ہے، وہ والا کام بھی پاسبل نہیں ہے. تو یعنی جیسے میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ بنیادی طور پر مسئلہ کیا ہے، کہ یا افراط ہے یا تفریط ہے، یعنی یا ایک اس طرف ڈھلک گئے یا اس طرف ڈھلک گئے. تو جو راہ ہے، یعنی حقیقی راہ، جو راہ قصد ہے، جو راہ وسط ہے، وہ بہت کم لوگ اختیار کر رہے ہوتے ہیں. اور اس کے بنیادی صورت کیا ہے کہ آپ جو بھی سورسز ہیں ان سے پراپر وے میں استفادہ کریں. ٹھیک ہے، یہ نہیں کہ پک اینڈ چوز، جو آیت مجھے اچھی لگی وہ اٹھا لی، جو حدیث مجھے اپنے فیور کی لگی، سوٹیبل لگی، وہ اٹھا لی. یہ سب نہیں، اس سے سوائے گمراہی کی اور کچھ نہیں ملنے والا. تو یہ بنیاد ہمیں سمجھ میں آ گئی. ٹھیک ہے، یہ والی بنیاد کے یہ پانچ چیزیں کہ جن پر ہم ایگری کریں گے انشاءاللہ، جن کو بنیاد بنا کر ہم چلیں گے. اچھا، اب یہاں پر پہلے ہم اس پوائنٹ کو ڈسکس کریں کہ وسیلہ کیوں ضروری ہے اور وسیلہ کس نے قائم کیا ہے. ٹھیک ہے، سب سے پہلی بات کہ وسیلہ کیا آپشنل ہے، یعنی کیا یہ ایک آپشنل معاملہ ہے کہ جی اگر ایک مطلب سنی یا شیعہ آ کے کہتے ہیں کہ نہیں جی وسیلہ بالکل ضروری ہے، لازم ہے، واجب ہے، اور اگر ایک وہابی فکر والا انسان آگے کہتا ہے نہیں جی کچھ نہیں ہے، سب کو شرک ہے، کہ یہ آپشنل ہے کہ ایک لے لے ایک نہ لے. نہیں، جیسا میں نے کہا کہ وسیلہ ضروری اور لازمی ہے وسیلے کی موجودگی، لیکن اس کے رول کو سمجھنا جو ہے، اس کے کردار کو سمجھنا وہ بھی ضروری ہے. اچھا، وسیلہ کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ انسانیت اور انسان جو ہے وہ کیا ہے. ابھی ہم نے کیا کہا کہ ہم ہدایت کے محتاج ہیں. ٹھیک ہے، ہم ہدایت کے محتاج ہیں، یہ بات درست ہے. ہم خود سے اپنی ہدایت نہیں کر سکتے نا جی. السلام علیکم، لائٹ جلا لیجیے. کہ ہم خود سے اپنی ہدایت نہیں کر سکتے، ہمارے پاس یہ کیپیسٹی نہیں ہے کہ ہم اپنی ہدایت خود کریں. اچھا، اب ہم اس بات کو مان رہے ہیں کہ اللہ ہماری ہدایت کرنے والا ہے، لیکن کیا خدا مجھے وہ تمام چیزیں اپنے پاس سے بتائے گا ہر شخص کو کہ آپ کی ہدایت کے لیے کیا ضروری ہے، کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا؟ کیا ایسی کوئی پاسبلٹی ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کو ایک کتاب مل جائے، ہم میں سے ہر ایک کے پاس فرشتہ آ جائے؟ اچھا، اس چیز کو جو ہے خدا تعالی نے قرآن کریم میں خود بیان کیا ہے. ٹھیک ہے، میں آپ کو وہ آیتیں تلاوت کر کے سنا دوں. جی جی، ہاں، لیکن اب اس کو تھوڑا سا سنیں کہ وہ چیز کب آتی ہے، وہ باری کب آتی ہے. ان اللہ یہدی من یشاء کی کب محل یا اس کی سچویشن کب کریٹ ہوتی ہے؟ تو ماں، یہ سورہ آل عمران ہے 179، کہ ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب، خدا تمہیں اس حال میں چھوڑنے والا نہیں ہے کہ تم سب مکس رہو، بھوسا اور دانا مل کے رہے، خدا یقیناً ایسے حالات پیدا کرے گا جس میں خبیث اور طیب ممیز ہو جائیں گے، یعنی ایک دوسرے سے علیحدہ علیحدہ ہو جائیں گے، ڈسٹنگوش ہو جائیں گے، خدا ہمیشہ ایسے حالات پیدا کرے گا۔ وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، اور اللہ کبھی بھی تم کو اطلاع دینے والا نہیں ہے غیب پر، یعنی تم لوگ جو ایمان لائے، انسان جو ہو، خدا اپنی غیب کی خبریں یا غیبی حقیقتیں کبھی تم کو مطلع نہیں کرے گا، یعنی ہر انسان کے پاس صحیفہ نہیں آئے گا۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُسُلِهِ مَن يَشَاءُ، لیکن اللہ مجتبہ کرتا ہے رسولوں میں سے جس کو وہ چاہتا ہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ نبوت، جیسے میں نے کہا بات نبوت سے شروع ہوتی ہے، نبوت خبر غیبی ہے، غیبی خبر ہے نا، آخرت و توحید، یہاں سے سلسلہ شروع ہوتا ہے دین کا، تو اس پر خدا تمہیں مطلع کرنے والا نہیں ہے۔ لیکن وہ خبر تم تک کیسے پہنچے گی؟ ان رسولوں کے ذریعے سے پہنچے گی جو انسان ہیں، جنہیں اللہ نے منتخب کر لیا اپنے لیے، اپنا بنا لیا منتخب کر کے، ٹھیک ہے؟ یہ پہلا اسٹیپ ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ فآمنوا باللہ ورسولہ، بس تمہاری ذمہ داری کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ۔ یعنی اگر کوئی یہ سمجھ کے بیٹھ جائے کہ جی میں فطرت رکھتا ہوں یا عقل رکھتا ہوں یا بہت سمجھ رکھتا ہوں اور میں از خود ہدایت حاصل کر لوں گا، قرآن اس بات کو سرے سے نگیٹ کر رہا ہے کہ یہ پاسبل نہیں ہے۔ یعنی تم ہدایت کا شعور حاصل کر سکتے ہو، ہدایت کے بارے میں تم ایک، یعنی اس کی ایک آگہی پیدا کر سکتے ہو اپنے اندر فطرت اور عقل کی بنیاد پر، ہدایت کا پورا نصاب، منشور، سلیبس نہیں ڈیولپ کر سکتے خود سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہدایت کی بنیاد کس پر ہے؟ علی الغیب ہے، اس توحید اور آخرت پر۔ وہی جو میں نے کہا کہ یعنی اگر آپ اس بات کو ایگری کر رہے ہیں کہ ہماری کامیابی ہماری ابدی زندگی اور اخروی زندگی میں کامیابی ہے جو کہ غیب ہے، ہمیں اس کی خبر نہیں ہے، تو میں جو چیز غیب ہے اس کے مطابق میں اپنی لائف کو کیسے پلان کر لوں گا، اس کے تقاضوں کو میں کیسے سمجھ لوں گا، ٹھیک؟ یہ پہلا اسٹیپ اسٹیبلش ہو گیا کہ یہ والا کام جو ہے یہ تمہارے بس کا نہیں ہے، یہ خدا نے تم سے اٹھا لیا ہے۔ یعنی انسان ہو، چاہے مومن ہو غیر مومن ہو، کوئی بھی ہو، اس کو کیا کرنا ہے؟ اللہ پر ایمان لانا ہے اور اس کے رسولوں کے پاس جانا ہے خدا کا پیغام سمجھنے کے لیے۔ اچھا، اب یہاں پر ایک اور مسئلہ کہ جو لوگ تھے کہ جب انہوں نے انبیاء کو یا رسولوں کو قبول کیا اور انبیاء اور رسولوں کے ذریعے سے ان کو پتا چلا کہ بھئی اس پورے سسٹم میں ایک نہ نظر آنے والی مخلوق بھی ہے، یعنی فرشتے، یعنی ملائکہ، تو لوگوں نے وہاں پہ کیا کام کیا کہ وہ ان کو ہی ایک لحاظ سے یا خدا بنا کے بیٹھ گئے یا ان کو ہی سب کچھ سمجھنا شروع کر دیا اور پریکٹیکلی خدا کو ہٹا دیا، ٹھیک ہے؟ دیکھیں اب دوسری آیت جو نبی کے کردار کو واضح کرتی ہے، ٹھیک ہے؟ پہلی منزل پر یہ سمجھ میں آ گیا نا کہ بغیر انبیاء اور رسول کے انسان اخبار غیبی کا سے پر اطلاع نہیں حاصل کر سکتا، اور جب تک غیب کی خبر انسان کو نہیں ملے گی یا اس کی معرفت نہیں حاصل ہوگی، انسان ہدایت کے رستے پر چل ہی نہیں سکتا، ٹھیک ہے؟ اس کے لیے پاسبل ہی نہیں ہے۔ توحید اور آخرت کے نظام کو سمجھے بغیر، اس کی معرفت حاصل کیے بغیر جو بھی دینی زندگی ہے وہ یا انکمپلیٹ ہے یا تقریباً گمراہی ہے، جس نے اس نظام کو نہیں سمجھا. تو یہ نظام کہاں سے سمجھ میں آئے گا؟ انبیاء اور رسول کے ذریعے سے سمجھ میں آئے گا. اسی سورہ آل عمران میں آیت نمبر 79، ما کان علی بشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ، کسی بشر کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ اس کو کتاب دے، حکم حکمت دے، نبوت دے. یعنی جن بندوں کو اللہ منتخب کرتا ہے، مجتبہ کرتا ہے، انہیں کیا عطا کرتا ہے؟ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. تو خدا کیا عنایت کرتا ہے؟ کتاب دیتا ہے، ان کی وزڈم کو، ان کی عقل کو کامل کرتا ہے کہ وہ صاحب حکم و حکمت ہو جائیں، اور ان کو نبوت عطا کرتا ہے، یعنی وہ غیب کی خبروں پر ان کو آشکار کر دیتا ہے، ان کو مطلع کر دیتا ہے. ٹھیک ہے، یہ بات سمجھ میں آ رہی؟ خدا ایک انسان کو منتخب کر کے اس مقام تک لے جاتا ہے، اور وہ نبی یا رسول بن کر پھر لوگوں کے درمیان آتا ہے. تو ایسے انسان کے لیے یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ کیا کہے، یقولا للناس، کہ وہ انسانوں سے یہ کہنا شروع کر دے کہ تم میرے بندے بن جاؤ. ٹھیک، اب یہ قرآن ہمیں کیا بتا رہا ہے کہ جس کو خدا نے منتخب کیا ہے اس کے لیے یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ یقولا للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ، کہ تم خدا چھوڑو اور تم میرے بندے بن جاؤ. تو اگر کوئی بھی کسی سے بھی اس قسم کے اشارے ملیں تو یہ سب سے پہلی علامت کس بات کی ہے؟ کہ یہ خدا کے نظام ہدایت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. ٹھیک ہے، بالکل کلیئر ورڈ نہیں. ما کان لبشر، ایک بشر کے لیے جیسے خدا منتخب کرے اور کتاب اور حکم و نبوت عطا کرے، اس کے لیے ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ انسانوں سے یہ بات کرے. ولیکن کونوا ربانیین، لیکن وہ صرف ایک بات کہے گا کہ تم ربانی ہو جاؤ، رب والے بن جاؤ. اور ربانی بننا تم کہاں سے سیکھو گے؟ بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون. یہ ربانی بننا تم کہاں سے سیکھو گے؟ علم کتاب کے ذریعے سے، جو کتاب ہم نے پیغمبر کے ہمراہ بھیجی ہے وہ کتاب تم کو بتائے گی کہ ربانی کیسے بنا جاتا ہے، اس تعلیم و تعلم کتاب کے ذریعے سے. اور نہ وہ تم سے یہ کہے گا، ولا یأمرکم ان تتخذوا الملائکۃ والنبیین اربابا، اور نہ وہ کبھی تم سے کہے گا کہ تم ملائکہ کو اور انبیاء کو اپنا رب بنا لو. ایامرکم بالکفر بعد اذ انتم مسلمون، کیا وہ تم کو کافر ہونے کا حکم دے گا اس کے بعد کہ تم اسلام لا چکے ہو؟ تو یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی کہ وسیلہ، یعنی اللہ کے منتخب بندوں کا وسیلہ ضروری و لازمی ہے. کیوں ضروری و لازمی ہے؟ اس لیے کہ اس کے بغیر اخبار غیبی، یعنی توحید اور آخرت کی درست معرفت، اور وہ زندگی جو رضائے خدا کے مطابق ہے، ان دونوں کے بارے میں لوگ اطلاع نہیں حاصل کر سکتے. ٹھیک ہے، اس لیے ضروری ہے. تو اگر کوئی بھی، اور خدا نے یہ بات واضح طور سے کہہ دی کہ ہم تم سے براہ راست کمیونیکیٹ نہیں کریں گے. ٹھیک ہے، ہم انسانوں سے براہ راست کمیونیکیٹ نہیں کریں گے. کہ جیسے یہ جو ان کافروں کا مطالبہ تھا کہ بھئی رسول کو کتاب ملی ہے، مجھے بھی ملے، میرے اوپر بھی صحیفے نازل ہوں، میرے پاس بھی فرشتے ہیں، تو اس کا جواب کیا ہے؟ بالکل کلیئر جواب ہے، ایسا ہونے والا نہیں ہے. آمنو باللہ ورسولہ، تمہیں اللہ کے رسولوں پر ایمان لانا پڑے گا، اس کی ہم نے تمام دلائل تم کو دے دیے ہیں، تمہارے سامنے ان کی حقانیت کو پروف کر دیا ہے، ثابت کر دیا ہے، اس کے بغیر آگے نہیں چلو گے. یہ بات بھی کلیئر ہو گئی نا کہ یہ وسیلہ کیوں ضروری ہے، کیونکہ اس کے بغیر انسان کو نہ وہ رستہ دکھے گا، نہ انسان اس رستے پہ قدم رکھ سکتا ہے، نہ انسان اس رستے پر آگے جا سکتا ہے. اچھا، اب یہاں پر جو بات ہے کہ جو وہ بات آپ کہہ رہے تھے کہ ان اللہ یہدی من یشاء، وہ اس سے اگلا اسٹیپ ہے، صحیح؟ یعنی کہ جب انسان، آپ لوگوں کو یاد ہے وہ جو میں نے دو مثالیں پہلے توحید کے حوالے سے ہی آپ کو دی تھی، ایک مثال دی تھی میں نے میگنیٹزم، میگنیٹ اور میگنیٹک فیلڈ کی، اور ایک مثال ہم نے دی تھی انسان کے بدن کی کہ جس میں اعضاء و جوارے ہیں اور جو کنیکٹڈ ہیں قلب سے، دل سے، اور نروس سسٹم یعنی دماغ سے. ان مثالوں میں دیکھیں، اگر آپ غور کریں کہ جو، یعنی فار ایگزامپل انسان کی آنکھ ہے، آنکھ بلڈ سپلائی جو دل سے آ رہی ہے، یا وہ نروز جو دماغ سے آ رہی ہیں، یا دماغ سے کنیکٹڈ ہیں، ان دونوں کی مدد یا وسیلے کے بغیر آنکھ دیکھنے کے قابل ہوگی؟ مثلا آپٹک نرو میں مسئلہ ہو جائے، آنکھ بالکل صحیح سلامت ہے نا، آنکھ کو کچھ نہیں ہوا، لیکن اگر وہ جو کنیکشن ہے برین سے، جو نروس سسٹم کے ساتھ کنیکشن ہے، وہ کنیکشن خراب ہو جائے، یا جو اس کے اندر بلڈ سپلائی ہے وہ کم زیادہ ہو جائے، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ آنکھ یا اسی طریقے سے ہر عضو اپنی زندگی کو باقی اور برقرار رکھنے کے لیے قلب اور اعصابی نظام کا مرہون منت ہے. یعنی جب تک ان سے کنیکٹڈ نہیں ہوگا، جب تک وہاں سے اس کو وہ سپلائی جو ہے کرنٹس کی، کیمیکلز کی، بلڈ کی، آکسیجن کی، جب تک وہ سپلائی کا نظام پراپرلی نہیں برقرار رہے گا، وہ زندہ نہیں رہ سکتا. یہ بات درست ہے یا نہیں؟ یعنی یہ جو پورا سسٹم ہے جس میں یہ ساری چیزیں فلو کر رہی ہوتی ہیں، ان دو مین آرگن سے یہ کنیکٹڈ ہوتی ہیں، لیکن آنکھ کے اندر جو حیات ہے یا آنکھ کے اندر جو کیپیبلٹی ہے، کیا وہ دل اور دماغ کی ہے یا وہ انڈیپینڈنٹ ہے؟ اور آنکھ اس صلاحیت کو روح سے حاصل کرتی ہے، نہ کہ دل اور دماغ سے. یہ بات سمجھ سکتے ہیں؟ یعنی اس کی جو دیکھنے کی صلاحیت ہے، یعنی اس میں جو وہ کیپیبلٹی ہے دیکھنے والی، وہ نہ دل میں نہ دماغ میں، ٹھیک ہے، وہ انڈیپینڈنٹ ہے نا دونوں سے. اور وہ اس صلاحیت کو کہاں سے حاصل کر رہی ہے؟ وہ روح یا روحانیت یا جس نے اس پورے نظام کو خلق کیا ہے. تو یہاں سے آپ اس بات کو سمجھ رہے ہیں کہ ہر شے کو زندہ رہنے کے لیے، یعنی بدن انسانی میں اس کو زندہ رہنے کے لیے، اس کا قلب اور دماغ سے تمسک، اعتصام لازم و واجب ہے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ اِن تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا، کہ ان دونوں سے، قرآن اور اہل بیت سے تمسک کرو گے، گمراہ نہیں ہوگے. یعنی اس کو آپ اس مثال پر رکھ کے سوچئے کہ جب تک کوئی بھی عضو ہے، آنکھ ہے، کان ہے، کوئی بھی عضو ہے، جب تک اس کا تعلق اس سینٹرل نروس سسٹم سے اور بلڈ سپلائی اور آکسیجن سے جڑا ہوا ہے، وہ تمسک اور اعتصام ہے، وہ صحت مند ہے، وہ اپنی زندگی میں کو صحیح طریقے سے گزار رہا ہے، ٹھیک. یعنی ایسے ہی اگر نعوذ باللہ، یعنی یہاں سے ایک اور بھی بہت اچھی بات ہم کو سمجھ میں آتی ہے کہ تمسک کس کو کہتے ہیں؟ جب آپ کا اس سسٹم کے ساتھ کیسا تعلق ہو، جس میں چیزیں فلو کر رہی ہوں, جس میں رکاوٹ نہ ہو. یعنی میرے اور ایک عزم اور قلب کے درمیان اگر کوئی بلاکیج آ جائے گی, اگر رکاوٹ آ جائے گی, تو کیا ہوگا اس کا نتیجہ؟ وہ تمسک خراب ہوگا اور اس کے نتیجے میں اس کی صحت خراب ہو جائے گی. ٹھیک ہے, ان یہ تمام کی تمام مثالیں جو ہیں جو خدا تعالیٰ نے ہمارے سامنے رکھی ہیں وہ ہمیں کیا بتا رہی ہیں؟ تو اب یہ جو نظام ہے, یعنی قلب کا نظام, دماغ کا نظام, نروس سسٹم, کیا یہ خود قلب اور دماغ نے قائم کیا ہے اس نظام کو؟ کیا دل اور دماغ نے میرے بدن کو ایسا بنایا ہے کہ ہر ایک میری طرف رجوع کرے یا میرا محتاج رہے, یا اس جسم کے پیدا کرنے والے نے اس نظام کو ایسا بنایا ہے؟ کون سی بات درست ہے؟ جس نے اس پورے نظام کو خلق کیا ہے اس نے ایسا بنایا ہے, اس نے یہ ترکیب رکھی ہے. ٹھیک, اور جب اس نے اس سسٹم کو اس طریقے سے کریٹ کیا ہے تو ہر شے کو اپنا ایک علیحدہ وجود, اپنی علیحدہ زندگی, اپنا انڈیپینڈنٹ لذت حیات پرووائڈ کیا. مطلب آنکھ کے لیے جو کچھ بھی ہے وہ دیکھنا ہے, بینائی ہے, بصیرت ہے, کان کے لیے سماعت ہے اور اس کے ریلیٹڈ تمام چیزیں ہیں. ایسے ہی ہر عضو کی اپنی ایک لذت ہے, اس میں وہ کیا ہے؟ خود مختار ہے, اس کا ایک نفس ہے, اس کی ایک حیثیت ہے, اس کی ایک حقیقت ہے. لیکن اس کو زندہ رہنے کے لیے جسم کے بنانے والے نے کیا نظام قائم فرمایا؟ کہ ایک مرکزیت ہے کہ جس سے جب تک جڑے رہو گے تو تمہاری زندگی باقی و برقرار رہے گی. وہ جو مرکز حیات جس کو خدا نے قرار دیا دل اور دماغ کو, اس سے جب تک تمہارا رشتہ جڑا رہے گا, وہاں سے فلو ہوتا رہے گا, اس کے ساتھ کمیونیکیشن باقی اور برقرار رہے گا, تم زندہ رہو گے. اس کو کسی طریقے سے سٹائفل کر دو گے, بلاک کر دو گے, اس میں رکاوٹیں ریزسٹنسز کریٹ ہونا شروع ہو جائیں گی, تم مر جاؤ گے. ٹھیک ہے, یہ ایک مثال ہے. ایسے ہی جیسے ہم نے میگنیٹک فیلڈ کی بھی مثال دی تھی کہ اگر ایک لوہے کا ٹکڑا ہے وہ بذات خود میگنیٹزم کو فیل نہیں کر سکتا, اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ میگنیٹک فیلڈ میں آئے, تب اسے میگنیٹزم کا پتہ چلے گا کہ کیا ہوتی ہے, مقناطیسیت کیا ہوتی ہے. اور میگنیٹک فیلڈ میں اس وقت تک نہیں آ سکے گا جب تک کسی میگنیٹ کے ساتھ اٹیچ نہ ہو. انہیں وہاں بھی وہی تمسک ہے. صحیح بات واضح ہو رہی ہے؟ تو یعنی یہ نظام کس نے قائم کیا ہے؟ یہ نظام خود انہوں نے تھوڑی بنایا ہے. یعنی جو وسیلہ ہے, کیا یہ نظام اس قسم کا میگنیٹ نے قائم کیا ہے؟ یہ میگنیٹ خود اس کا ایک حصہ ہے. انسانی بدن کے اندر جو یہ تمام بلڈ فلو اور آکسیجن اور نروز اور کیمیکلز اور ٹرانسمیٹرز ہیں, کیا یہ دل و دماغ نے بنایا نظام؟ یہ پیدا کرنے والے نے بنایا. تو اگر کوئی اس بات کا انکار کرے کہ نہیں جی میں دل کو مانتا ہی نہیں ہے, کون ہے میں کیوں ان کے ہر وقت اس کے محتاج رہوں, زندگی ختم, پھر تم زندہ نہیں رہ سکتے. ٹھیک ہے, یا اسی طریقے سے اگر کوئی لوہے کا ٹکڑا یہ اس بات یہ وہ کرے کہ جی میں کیوں کسی میگنیٹ کے قریب جاؤں, میں خود ہی سمجھ لوں گا, کبھی بھی نہیں ہو سکے گا. ٹھیک ہے, تو یہ بات سمجھ میں آ گئی. تو یعنی اس کا معنی یہ ہے کہ ہمیں خدا پانے کے لیے خدائی فیلڈ میں انٹر ہونا ضروری اور لازمی ہے, ورنہ ہم کسی کونے میں پڑے ہوئے لوہے کے برادے کی طرح ہی رہ جائیں گے. اگر ہم اس الہی فیلڈ میں انٹر ہونے سے کسی بھی طریقے سے گریز کریں گے نعوذ باللہ, یا اس بات کی کوشش کریں گے کہ نہیں جی میں بڑا عقل مند ہوں اور مجھے سب سمجھ میں آ جائے گا, جب دنیا کے اندر آپ دیکھیں گے جو بہترین انسان ہے, یعنی اگر ہمارے سامنے ہم امام علی علیہ السلام کی مثال لیں, تو امام علی علیہ السلام ایک بہت ذہین انسان ہے, سمجھدار شخص ہے, اگر ہم اس لحاظ سے بھی دیکھیں ایک انسانی حیثیت, تو ایک انتہائی سمجھدار شخص کیا اپروچ اختیار کر رہا ہے, انا عبد من عبید محمد, کہ مجھے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ یہ میگنیٹ ہے, اب اس کے آگے چونچا نہیں کرنا ہے, اب اس کے آگے اپنی عقل نہیں بیچ میں لانی ہے, انا عبد من عبید محمد, میں محمد کے پیچھے ایسے چلا ہوں کہ جیسے اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کے پیچھے چلتا ہے, یہ عقل ہے. تو یہ اپنے آپ کو اس ولایت کے حوالے کر دینا, یہ عقل ہے, اور ولایت حق کے مقابلے میں خود اپنی عقل مندی دکھانا یہ اول درجے کی حماقت ہے, کیونکہ انتم لا تعلمون, تم کچھ نہیں جانتے, کیا تمہارے پاس ہے وہ خبر غیبی, کیا تم توحید اور آخرت کی حقیقت جانتے ہو, جب نہیں جانتے تو پھر عقل کیا کہے گی, کہ جو جانتا ہے اپنے آپ کو اس سے چپکا دو, اس سے متمسک ہو جاؤ, یہ عقل کی بات ہے یا نہیں ہے؟ ٹھیک ہے, تو یہ بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے نا کہ وسیلہ کیا ہے, کیوں ضروری ہے؟ تو اب کوئی کہے نہیں جی حسبنا اللہ, تو وہ کس ہوا میں, وہ کس ہوا میں, یہ تو خدا خود نہیں کہہ رہا, خدا کہہ رہا ہے کہ میں تم کو غیب کی خبر دوں گا ہی نہیں, بتاؤں گا ہی نہیں, تم کو اگر حقیقت اور ہدایت حاصل کرنی ہے تو ان بندوں کے پاس جانا پڑے گا جنہیں ہم نے مجتبیٰ کر کے کتاب اور حکم اور نبوت دے کر تمہارے درمیان مبعوث کیا ہے, اس کے بغیر تم پہنچ ہی نہیں سکو گے وہاں, اس تمسک اور احتسام کے بغیر, یہ نقطہ واضح ہو گیا نہیں؟ انشاءاللہ, اب ظاہر ہے زیادہ ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس, اور یہ گفتگو آئی تھنک تھوڑا سا ایکسپینڈ ہوگی انشاءاللہ. تو یہ بات سمجھ میں آ گئی نا کہ وسیلہ کیوں ضروری ہے, اب اگر ہم اس کو سمیٹیں کیوں ضروری ہے, تاکہ مجھے کھانا پینا ملے, میری جاب لگ جائے, بزنس ترقی کرے, کیوں ضروری ہے؟ تاکہ ہم جو ہم نے شروع میں بات کی تھی, تاکہ میں حقیقی کامیابی تک پہنچ سکوں, اور میری حقیقی کامیابی کیا ہے, جب میں آخرت میں لقاء اللہ کے قابل ہو جاؤں گا. صحیح, یہ جملہ ذہن میں رکھیے گا, یہ بھولنا نہیں ہے. کامیابی کس کو کہتے ہیں, کہ جب ہم یوم حساب میں خدا سے ملاقات کے قابل اور لائق ہو جائیں, یہ کامیابی ہے. ٹھیک, تو اس کے لیے اگر ہم حبل اللہ سے اور حبل اللہ کے وسیلے سے اللہ سے احتسام نہ کریں, نہ جڑیں, نہ تمسک کریں, بات ختم ہے, پھر کچھ بھی کرتے رہیں, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ٹھیک, اچھا, اب جیسے میں نے کہا کہ میں تھوڑا سا اب دوسری طرف کے وسیلہ کیا ہے, ہم نے یہ سمجھ لیا کیوں ضروری ہے, یہ جان لیا کہ یہ خود خدا نے قائم کیا ہے, اس میں کسی اور کا کوئی دخل نہیں ہے. ٹھیک ہے, یعنی کہ جو بعض اوقات کچھ لوگوں کو یہ بھی غلط فہمی ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ جی وسیلہ جو ہے نا وہ یا نبی اور امام یا ان کو دلچسپی ہے اس بات سے کہ ہمیں وسیلہ قرار دیا جائے, ان کا اس میں کوئی رول نہیں ہے. ٹھیک ہے, ان کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے, یہ پورا کا پورا جو نظام ہے یہ من جانب خدا ہے, یہ بات بالکل کلیئر ہے. اچھا, اب میں آپ کے سامنے ایک تو وہ آیت آپ کو ذہن میں ہوگی نا جو وسیلے کے اعتبار سے قرآن کریم کی ایک ہی آیت ہے مینلی, وہ آیت کون سی ہے, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ, اس طریقے سے کہ اے ایمان والوں کیا کرو سب سے پہلے, یعنی یہاں پر خطاب کس سے ہو رہا ہے, خطاب کس سے ہو رہا ہے, مومنین سے, اس بات کو ذہن میں رکھیں, مومنین سے خطاب ہو رہا ہے, یا ایوہ الناس نہیں ہے, یا ایوہ المسلمون نہیں ہے, یا ایوہ الذین آمنو, یعنی وہ لوگ کہ جن سے یہ توقع رکھی جاتی ہے کہ تم مومن ہو. خدا یہ نہیں کہہ رہا کہ تم مومن ہو, لیکن اس کا مطلب ہے کہ تم سے یہ ایکسپیکٹیشن ہے کہ تم حالت ایمان میں ہو. تو اگر تم مومن ہو تو کیا کرو, اتق اللہ, تقوی الہی اختیار کرو. اس کے بعد یہ جملہ ہے وابتغوا الیہ الوسیلۃ, کہ اور تلاش کرو الیہ, اس کی طرف وسیلے کو تلاش کرو. تو اس میں کہاں سے وہ گنجائشیں نکلتی ہیں جو ہم سب نکالتے ہیں, یعنی ہم جس قسم کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں تو عین توحید ہے. ایمان پہلے, ایمان ترقی کر کے تقوی کے درجے تک آئے, یعنی تم اس جگہ پر آؤ کہ خدا کی نظروں کے سامنے ہو, اور پھر اس رستے کو تلاش کرو جو تمہیں خدا تک پہنچا سکے. اس میں کہاں سے وہ سب کچھ نکل رہا ہے جس کو ہم وسیلے کے نام پہ جائز و حلال کر لیتے ہیں. ٹھیک, وابتغوا الیہ الوسیلۃ اور وجاہدوا فی سبیلہ, اور اس کے رستے, اس کی طرف وسیلے کو تلاش کرو اور اس کے سبیل میں جہاد کرو, لعلکم تفلحون, اور اگر تم یہ کام کرو گے تو امید ہے کہ تم فلاح یافتہ ہو جاؤ گے. ٹھیک ہے, یہ وہ آیت ہے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 35, ٹھیک ہے, جو وسیلے کے لیے کوٹ کی جاتی ہے. اور اگر آپ پوری آیت پڑھیں تو آپ خود ہی سمجھ لیں گے کہ یہ کتنا زیادہ اس کو مس انٹرپریٹ کیا جاتا ہے, کہاں سے کہاں بات پہنچا دی جاتی ہے. تو وابتغوا الیہ الوسیلۃ, خدا کی طرف جانے کے لیے وسیلہ تلاش کرو, اے وہ لوگوں جو ایمان کے بعد تقوی کی منزل تک آ چکے ہو, متقی ہو گئے ہو, ان سے بات کی جا رہی ہے. اب دیکھیں امام علی علیہ السلام اس بارے میں کیا فرماتے ہیں, خطبہ نمبر 108 نہج البلاغہ میں, ان افضل ما توسل به المتوسلون الى اللہ سبحانہ, بے شک سب سے زیادہ بافضیلت کہ جو بھی متوسل یعنی وسیلہ ڈھونڈنے والے جو جتنے وسائل ڈھونڈتے ہیں ان میں اللہ کی طرف جانے کا سب سے بافضیلت وسیلہ کیا ہے, الایمان بہی و برسولہ, سب سے افضل ترین وسیلہ کیا ہے, اللہ پر ایمان لانا اور اس کے رسول پر ایمان لانا. ٹھیک ہے, ایمان وسیلہ ہے, ایمان, ایمان وسیلہ ہے. ٹھیک ہے, اس بات پہ غور کیجیے گا. میں یہاں پر ایک سوال آپ لوگوں سے کروں کہ ایمان کیا کسی پرسنالٹی کا نام ہے؟ رسول اللہ پر ایمان لانے کا مطلب شخصیت رسول اللہ ہے؟ تھوڑا سا اس پہ غور کریں اس نقطے پہ. ایمان کا کیا مطلب ہے اگر کہا جا رہا ہے کہ اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ؟ کیا مطلب, ہم رسول اللہ کی شخصیت کو پوجنا شروع ہو جائیں, اس کو
حجت خدا ہے,
وہ تو ہے, لیکن ایمان کا کیا مطلب ہے, ایمان کس چیز کو کہتے ہیں؟
ہم اس کے دو درجے ہوں گے, ایک تو یہ کہ پہلے اس چیز کو سچ ماننا ہے, اس بات کو مطلب ایکسپٹ کرنا, نمبر ٹو جو ان کی بتائی ہوئی بات
ہے, یعنی وہی بات کہ ان کے ساتھ حالت امن میں آنا, ان کے کردار, ان کی زندگی کو ایمولیٹ کرنا, ایمان اس چیز کا نام ہے نا. ٹھیک ہے, ایمان کا مطلب پرسنالٹی تو نہیں ہے, ایک شخصیت تو نہیں ہے. تو اگر ہم مثال کے طور پر شخصیت, نعوذ باللہ, کسی کی بھی شخصیت پرستش شروع کر دیں تو یہ ایمان ہے؟ یعنی ہم کہیں کہ جی ہم اللہ کے رسول پر ایمان لائے اور اب ہم جو ہے نا اس کے بعد ہمیشہ آپ کی تعریف میں قصیدے لکھیں گے, یا یولوجائز کریں گے یا بہت کچھ یہ سب کریں گے, یہ ایمان ہو گیا؟ کیا مطلب ہے ایمان کا؟ اس پر غور کرنا ہے کہ ایمان کا مطلب شخصیت نہیں ہے, ٹھیک ہے؟ اور ایمان کس پر لانا ہے؟ رسول اللہ پر ایمان لانا ہے. رسول اللہ پر ایمان لانے کا معنی کیا ہوگا؟ کہ جو کچھ ان کی زندگی میں بحیثیت رسول پایا جاتا ہے اس کو ایکسیپٹ کرنا. انہوں نے رسول ہونے کی حیثیت سے جو کچھ بتایا ہے اس کو قبول کرنا. تو افضل ترین وسیلہ یہ ایمان ہے اللہ اور اس کے رسول پر. والجہاد فی سبیلہ فإنہ ذروۃ الاسلام, اور خدا کے رستے میں جہاد کرنا کہ وہ اسلام کی بلند چوٹی ہے, پیک ہے, ٹھیک ہے؟ اسلام سر بلند, اللہ کے رستے میں جہاد کی وجہ سے ہوتا ہے. اگر جہاد فی سبیل اللہ ختم ہو جائے, اسلام زمین پر آ جائے گا. وَكَلِمَةُ الْإِخْلَاصِ وَإِنَّهَا الْفِطْرَةُ, کلمہ اخلاص کیا ہے؟ یعنی کلمہ توحید, کہ بے شک وہ فطرت ہے تمہاری. وَإِقَامُ الصَّلَاةِ فَإِنَّهَا الْمِلَّةِ, اور صلات کا قائم کرنا کہ بے شک وہ ملت ہے. اور یہاں پر اشارہ اس طرف جا رہا ہے کہ صلات جماعت کا قائم کرنا یا اجتماعی صلات کا قائم کرنا, کہ اس سے تمہاری ملت بنتی ہے. وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ فَإِنَّهَا فَرِيضَةٌ وَاجِبَةٌ, اور زکوٰۃ دینا کہ بے شک وہ ایک فریضہ ہے جس کو واجب کیا گیا ہے. اور شہر رمضان کے روزے فإنہ جنۃ من العقاب, رمضان کے روزے خدا کے عقاب یا سزا کے مقابلے میں ڈھال ہیں, سپر ہیں. وحج البیت واعتمارہ, کہ اور خانہ کعبہ کا یعنی بیت اللہ کا حج اور اس کا عمرہ, کہ وہ فقر کو دور کرتے ہیں اور گناہوں کو دھو ڈالتے ہیں, یہ حج اور عمرہ. وصلت الرحم, اور صلہ رحم کرنا. فإنها مسرعۃ فی المال ومنسعۃ فی الاجل, کہ صلہ رحم کرنا کہ وہ مال کی فراوانی اور اجل کو دور کرنا یعنی درازی عمر کا سبب ہے صلہ رحم. وصدقۃ السر, اور چھپا کر صدقہ دینا. فإنها تکفر الخطیئۃ, کہ بے شک وہ خطاؤں اور گناہوں کا کفارہ ہے, ان کو چھپا دیتا ہے, مٹا دیتا ہے. وصدقۃ العلانیۃ, اور اعلانیہ صدقہ دینا. فإنها تدفع میتۃ السوء, کہ وہ بری موت سے بچاتا ہے. والصنایع المعروف فإنها تقی مصارع الهوان, اور نیکی کا پھیلانا یا نیکی کا اشکار کرنا کہ وہ انسان کو ذلت و رسوائی سے محفوظ رکھتا ہے. یہ وسیلہ ہے. اب ہم ائمہ کی بات مانیں گے, وہ بھی نہیں مانیں گے کہ امام سجاد اگر فرما رہے ہیں کہ وسیلتی الیک التوحید وذریعتی عنی لم اشرک بک شیئا, یہ امام علی علیہ السلام باقاعدہ تفصیلاً ایک ایک کر کے چیز بتا رہے ہیں اس کی تمام حکمت کے ساتھ, تو اب بھی ہم کہیں گے نہیں. تو اگر اب یہاں پر مطلب ہٹ درمی کا مظاہرہ ہو, تو اب وہ چیز جو ہے وہ بہت ہی پھر عجیب سی ہو جائے گی. میں ایک دو فقرے اور اس کے پڑھ دیتا ہوں, زیادہ لمبا خطبہ نہیں ہے. افیضوا فی ذکر اللہ, اللہ کے ذکر میں آگے بڑھو. فإنہ احسن الذکر, کہ وہ سب سے خوبصورت ذکر ہے. ورغبوا فیما وعد المتقین فإن وعده اصدق الوعد, اور جس چیز کا خدا نے وعدہ کیا ہے اس کی طرف رغبت کرو, کیونکہ خدا سے سچا اپنے وعدے کو پورا کرنے والا اور کوئی نہیں ہے. وقتدو بحدی نبیکم, اور اپنے نبی کی ہدایت کی اقتداء کرو، کیونکہ اس سے افضل کوئی ہدایت نہیں ہے. وَسْتَنُّ بِسُنَّتِهِ، اور ان کی سنت پر اپنی سنت کی تعمیر کرو، کیونکہ اس سے زیادہ ہدایت کرنے والی کوئی سنت نہیں ہے. وَتَعَلَّمُ الْقُرْآنَ، قرآن سیکھو اور سکھاؤ. فَإِنَّهُ أَحْسَنُ الْحَدِيثِ، کیونکہ سب سے خوبصورت حدیث قرآن ہے. سب سے خوبصورت حدیث کیا ہے؟ قرآن. وَتَفَقَّهُ فِيهِ، اس کی گہرائیوں میں اترو. فَإِنَّهُ رَبِيعُ الْقُلُوبِ، کیونکہ اسی سے ہی قلوب کو بہار ملتی ہے، قرآن کی گہرائیوں میں اترنے سے. وَاسْتَشْفُوا بِنُورِهِ، اس کے نور سے شفا چاہو. فَإِنَّهُ شِفَاءُ الصُّدُورِ، کیونکہ یہ قرآن سینوں میں موجود امراض کی شفا ہے. وَأَحْسِنُوا تِلَاوَتَهُ فَإِنَّهُ أَنْفَعُ الْقَصَصِ، اور خوبصورتی کے ساتھ اس کی تلاوت کرو، کہ بے شک اس کے بیان کردہ جو قصے ہیں، واقعات ہیں، وہ سب سے بہترین ہیں. سمجھ کے خوبصورتی سے پڑھو، اس سے اپنے سینے میں موجود بیماریوں کی شفا چاہو، اس کی گہرائیوں میں اترو اور اس کی تعلیم کو عام کرو، خود بھی سیکھو دوسروں کو بھی سکھاؤ. فَإِنَّ الْعَالِمَ الْعَامِلَ بِغَيْرِ عِلْمِهِ، کہ پس بے شک وہ عالم جو اپنے علم پر عمل نہیں کرتا. کَلْ جَاهِلِ الْحَائِرِ الَّذِي لَا يَسْتَفِيقُ مِنْ جَهْلِهِ، وہ اس جاہل کی مانند ہے جو اپنی جہالت میں بدمست ہے اور ہوش میں نہیں آتا. علم رکھنے کے بعد اس پر عمل نہ کرنے والا ایسا ہی ہے، اس جاہل کی مانند جو ایک نشے میں مست ہے. بل الحجت علیہ اعظم، ایسے عالم پر حجت بہت بزرگ ہے. والحسرت لہو الزم، اور حسرت لازم ہے اس کے لیے. وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ الْوَمْ، اور ایسے عالم کی حالت خدا کی نظر میں سب سے زیادہ لائق ملامت ہے. اب یہ اصول ہے نا، اب کوئی آگے کہے نہیں دی ایسا کچھ نہیں ہوتا. آپ جو ہے نا، مطلب قرآن کے نام پہ قرآن گم کر دیں، دین کے نام پر کہانیاں سنائیں ادھر کی ادھر کی، اللہ کے بندوں کو خدا کی طرف لے جانے کے بجائے کہیں اور پہنچا دیں، کچھ نہیں ہوتا ایسا. بس آپ نے فلاں نام لے لیے، فلاں کام کر لیے، فلاں ایکٹیویٹی پرفارم کر لیے، بس آپ گارنٹیڈ چلے گئے. یہ سب آپ کو سوچیں، قرآن ایک بات کہہ رہا ہے، امام ایک بات کہہ رہا ہے، اور جیسے وہی میں نے کہا کہ حدیثوں سے سوء استفادہ کیا جاتا ہے زیادہ. جو حدیثیں ہیں اگر آپ اس کو پورے طور سے دیکھیں تو 90% جو ذخائر ہے نا، وہ یہ والے بیانات ہیں اس میں، جن کو بہت ہی کنوینئنٹلی اگنور کر دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو وسائل کے بارے میں، وسیلے کے بارے میں ہم نے تین باتیں سمجھی نا انشاءاللہ. پہلی بات یہ کہ کیوں ضروری ہے، ناگزیر ہے، انوائڈیبل ہے. اگر کوئی یہ کہے کہ جی مجھے کوئی وسیلہ چاہیے ہی نہیں اور میرے لیے اللہ کافی ہے یا میری عقل، تو وہ سیدھا سیدھا گمراہی میں، کیونکہ اس بات کو خدا تعالیٰ نے خود واضح طور سے بیان کر دیا ہے کہ تمہاری نجات کا دار و مدار اخبار غیبی کی معرفت اور ایسی زندگی گزارنے پر ہے جو تمہاری آخرت کو فلاح یافتہ کرے. تو یہ چیز تم خود سے کبھی سمجھ ہی نہیں سکتے، اس کے لیے تمہیں میرے ان بندوں کے پاس جانا پڑے گا جن کو میں نے منتخب کر کے اور جن پر یہ حقیقتیں کھولی ہیں. ہاں، ایک دفعہ تم ان سے متمسک ہو جاؤ، ان کی ہدایت کا نور تم میں سے فلو کرنا شروع ہو جائے، تو میرا اور تمہارا ذاتی تعلق موجود ہے. ٹھیک ہے، یعنی یہاں پر بھی وہ بات نہیں ہے کہ کوئی یہ کہے کہ نہیں جی میرا اور خدا کا کوئی ذاتی تعلق ہی نہیں ہے, یہ بالکل ایسی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے, ہاں اس وقت وہ پرسنل لنک اسٹیبلش ہو جائے گا تو آپ اس پہ آگے بڑھیں. اچھا, وسیلہ خود قائم کرنے والا خدا ہے, جس کو وسیلہ بنایا ہے اس کی مرضی یا منشا یا چوائس اس جگہ پر ایگزسٹ نہیں کرتی ہے. اور تیسرا, ہم نے امام علی علیہ السلام کے خطبے کی روشنی سے اس بات کو سمجھ لیا کہ وسیلہ اللہ ہے کیا, یعنی یہ جو پورا دین اور اس دین میں ایمان سے لے کر عمل تک جتنی چیزیں آپ کو دی گئی ہیں یہ سب آپ کے لیے وسیلہ اللہ ہے. خدا تک پہنچانے کے یہ تمام وسائل موجود ہیں, مطلب ایمان, تقویٰ, جہاد, صلات, صوم, زکوٰۃ, حج, عمرہ, صلہ رحم. ٹھیک, تو ہمیں یہ بھی سمجھ میں آ گیا کہ وسیلے کا نظام کیا ہے, وسیلہ کیا ہے, اور وسیلہ ہمیشہ کس کی طرف ہونا چاہیے, اللہ. اللہ یعنی آپ جب بھی کوئی وسیلہ اختیار کریں گے, فار ایگزامپل آپ اگر معصوم کی روزے کی زیارت کے لیے جائیں گے تو آپ کیا نیت کریں گے کہ میں اس زیارت کو وسیلہ بناتا ہوں برائے تقرب اللہ, کہ میں خدا کے ایک کامل ولی کی خدمت میں حاضر ہوں اور میری اس ایفرٹ کو خدا ذریعہ بنائے اپنے قرب کے لیے. یہ بات ہوگی, صحیح درست ہے. تو انشاءاللہ پھر اب آگے ماہ رمضان ہے تو اس میں تو یہ دروس انشاءاللہ پھر ڈسکنٹینیو ہو جائیں گے, تو اس کے بعد انشاءاللہ پھر اس کو, اور بالکل آخر میں میں پھر کتاب سے بھی نا کہ جو آیت اللہ جوادی عاملی نے شرک اور وسیلے کے حوالے سے جو باتیں بیان کی ہیں کہ میں پہلے تھوڑا سا موضوع کو ایک بلڈ کر لوں, اس کے مختلف ڈائمنشن اسٹیبلش کر لوں, پھر میں اس کو بھی پڑھ دوں گا آپ کے لیے انشاءاللہ تعالی. اللہم صل علی محمد و آل محمد.